اور پھر ایک وقت آیا کہ ابو طالب جن کی بڑی حمایت اور نصرت حضور علیہ السلام کو حاصل تھی، اور جب کبھی بھی کفار مکہ ہجوم کراتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن اور آپ کی تحریک میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تو ابو طالب سہارا بن جاتے، چچا کا سہارا تھا. اور پھر ایک وقت آیا کہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی رفاقت حاصل ہوئی. حضرت ام المؤمنین کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ گئیں. حضرت ام المؤمنین کا بڑا سہارا تھا، لیکن عام الحزن بھی آ گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی میں کہ چچا دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر وہ جو زوجہ مطہرہ کہ جو ہر کڑے اور مصیبت کے وقت میں اپنی وفاؤں کا یقین دلاتی تھیں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا صدمہ تھا. اور اس کو عام الحزن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غم اور اندوہ کا سال تھا. اور پھر حضور علیہ السلام جب مکہ والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل پر کے در پہ تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم نے بہرحال کسی نہ کسی طرح اس تحریک کو روکنا ہے اور ان کی راہوں کو مسدود کرنا ہے اور ان کو اس دنیا سے صفحہ ہستی سے ختم کرنا ہے، تو آقا علیہ السلام طائف چلے گئے. طائف میں ایک مہینے تک اللہ کا پیغام سناتے رہے، دین اسلام کی باتیں کرتے رہے، لیکن طائف والوں نے بھی انتہا کر دی، اتنے پتھر مارے کہ جس میں مبارکہ لہو لہان ہو گیا اور آپ کی نالین مبارکہ میں خون جم گیا. کتنی تکلیف ہیں، آزمائشیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ میں ہیں کہ آپ اپنے دولت قدے سے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے نکلتے ہیں تو راہوں میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں. ام جمیل آقا علیہ السلام کی راہوں میں کانٹے بکھیر دیتی ہے، اور دن بھر اس کا یہ مشغلہ ہے کہ وہ کانٹے چنتی اس لیے ہے تاکہ حضور علیہ السلام کی راہوں میں اس کو بچھائے، اور راہوں میں گڑے کھود دیے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس میں گر پڑے اور ان کو چوٹ آ جائے، ان کو تکلیف پہنچے، ان کو ایزا پہنچے. آقا علیہ السلام کی راہوں میں غلاظتیں ڈال دی جاتی ہیں، شعب ابی طالب میں قید کر دیا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تانے کسے جاتے ہیں، ایزائیں دی جاتی ہیں، تکلیفوں کی انتہا کر دی جاتی ہے. مکی زندگی جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھتے ہیں تو مصائب اور ابتلاؤں اور آزمائشوں سے لبریز نظر آتی ہے، اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ہجرت کا حکم فرما دیتا ہے. مدینۃ المنورہ جب حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو انصار استقبال کرتے ہیں، چشم برا ہوتے ہیں، لیکن کفار اور مشرکین اور دشمنوں کا تعاقب جاری رہتا ہے. کبھی بدر کا میدان سجتا ہے، کبھی احد کا میدان سجتا ہے، کبھی خندق کھودی جاتی ہے، کبھی آپ کے اصحاب اور رفاقہ کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے، آپ کے چچا امیر حمزہ کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کی لاش کا مسلح کر دیا جاتا ہے، کلیجے کو چبایا جاتا ہے. حضور علیہ السلام پر آزمائشوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، یہاں تک کہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی دین کی تکمیل کا وعدہ اور دین کی تکمیل اور اپنی نعمتوں کے اتمام کا وعدہ فرماتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آقا علیہ السلام صحابہ سے کہتے ہیں کہ میرے صحابہ، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنا کام پورا کیا یا نہیں کیا، جو ذمہ داری میرے مجھ پر لگائی گئی تھی میں نے اس کو نبھایا یا نہیں نبھایا. تو تمام صحابہ کہتے ہیں کہ اے رسول کریم، آپ نے تو حق رسالت ادا کر دیا ہے، وَعَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور آپ نے تو امانت ادا کر دی ہے، آپ کا جو کام آپ کے ذمے لگایا گیا تھا آپ نے اس کو نبھا دیا ہے، پورا کر دیا ہے. اور پھر الوداعی گفتگو اسی موقع پر حضور علیہ السلام ارشاد فرما دیتے ہیں. اور پھر حجت الوداع سے واپس آ کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخت بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر جب اپنا ہاتھ رکھتا ہوں تو میرا ہاتھ جلنے لگتا ہے، اور میں عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو بڑا شدید بخار ہو رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بخار تو ایک بندے کو نہیں ہوتا. تو آقا فرماتے ہیں کہ ہاں، نبی کو دو آدمیوں کے برابر بخار ہوا کرتا ہے, اور پھر آقا علیہ السلام سات کنوؤں کا پانی منگواتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے, کبھی افاقہ ہو جاتا ہے, کبھی غشی آ جاتی ہے, کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے, اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے حجرے کے باہر حضرت بلال کھڑے ہوئے ہیں, یہ غلام اذان دیتا تھا اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو حجرہ ناز کے پاس کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے لیے بلاتا تھا, یاد دہانی کرواتا تھا, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, اور آقا علیہ السلام تشریف لے آتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا کڑا آ گیا کہ بلال کہتے ہیں الصلاۃ, آقا علیہ السلام کمزوری اور نقاہت اور بیماری اور تکلیف کی وجہ سے کہتے ہیں کہ تو نے پہنچا دیا, اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا. تھوڑی دیر کے بعد بلال پھر کہتا ہے الصلاۃ, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو نے بات پہنچا دی, تو نے ابلاغ کر دیا, اعلان کر دیا, اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا. پھر کہتے ہیں الصلاۃ تو آواز نہیں آتی, خاموشی چھا جاتی ہے. بلال روتے ہوئے آتے ہیں, حضرت ابوبکر دیکھتے ہیں کہ بلال تم رو کیوں رہے ہو, تو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا, حضور السلام اتنی تکلیف میں ہیں اور اتنے بیمار ہیں کہ میں نے الصلاۃ کہا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا. پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب رخصت ہونے کو ہیں, اب یہ تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے. حضرت ابوبکر زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آقا علیہ السلام بلال سے کہتے ہیں بلال منادی کرا دو اور لوگوں کو جمع کر لو مسجد نبوی میں, اور ان سے کہہ دو کہ آج اللہ کے رسول لوگوں تم سے آخری باتیں کرنا چاہتے ہیں. تو صحابہ کرام پر یہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا کہ جب اللہ کے وہ رسول وہ محبوب کے جن کے دیدار اور جن کی زیارت سے صحابہ کرام جیا کرتے تھے, اور ان کے دلوں کو تمانیت کا نور ملا کرتا تھا, اور جنہیں استقامتیں ملا کرتی تھیں دیدار مصطفیٰ سے, یہ لمحہ بڑا جاگ اداس تھا. لوگ جمع ہو گئے مسجد نبوی میں, آقا علیہ السلام منبر اقدس پر جلوہ فرما ہیں, حضرت فضل بن عباس حضرت علی المرتضیٰ کے سہارے سے آئے ہیں, اور پھر وصیتیں فرما رہے ہیں کہ انصار کا خیال رکھنا. مدینے سے مکہ سے جب ہم آئے تھے تو انصار نے بڑا تعاون کیا, بڑا ساتھ دیا, جو کچھ انہوں نے مسلمانوں پر نچھاور کیا تھا آقا علیہ السلام اپنے الفاظ اپنے فرمودات میں ان کی ان وفاؤں کا تذکرہ فرما رہے تھے, اور پھر غلاموں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرما رہے تھے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آخرت میں بدلہ دینے سے قبل دنیا میں ہر کسی کا بدلہ دے کر جاؤں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کسی کا بھی مجھ پر کوئی قرض ہو تو آج وہ مجھ سے طلب کر لے, آج تقاضا کر لے, اس لیے کہ اب الوداعی لمحات ہیں, اب آخری ایام ہیں, اب وقت قریب آ گیا ہے جب حضور علیہ السلام نے اصرار فرمایا اور فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ اگر کوئی اپنا حق مجھ سے مانگے گا تو میرے دل میں اس کے لیے نفرت عداوت اور کدورت پیدا ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو مجھ سے دور رکھا ہے, جس کا حق ہو وہ مانگے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا حضور 3 درہم آپ نے میرے دینے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے گواہی نہیں مانگوں گا, تم سے قسم نہیں لوں گا, لیکن مجھے بتاؤ کہ وہ 3 درہم کس طرح ہیں جو مجھ پر قرض ہیں. انہوں نے کہا ایک سائل آیا تھا, ایک سوالی آیا تھا, آپ کے پاس نہیں تھے تو آپ نے کہا تھا تم اس کو دے دو میں تمہیں دے دوں گا, تو میں نے اس سائل کو آپ کے حکم پر دے دیے تھے, لیکن میرے وہ 3 درہم مجھے واپس نہیں ملے. حضرت فضل بن عباس کو کہا کہ یہ رقم ان کو دے دو, اور حضرت فضل بن عباس نے یہ رقم ان کو عطا فرما دی. آقا علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور پھر یہی اعلان فرمایا کہ لوگوں جس کسی پر حق ہے تو وہ کھڑا ہو جائے اور آج دنیا میں مجھ سے اپنا حق لے لے, اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس جانے سے قبل ہر کسی کا حق دے کر جانا چاہتا ہوں. جب اصرار بڑھتا رہا, حضرت عکاشہ بن محسن کھڑے ہو گئے اور انہیں عجیب طرح کا مطالبہ کر دیا. کہنے لگے یا رسول اللہ, تبوک کے موقع پر آپ اپنی سواری کو مار رہے تھے تو آپ کی وہ چھڑی اور وہ لاٹھی کہ جس پر چمڑے کا چشمہ تھا وہ کوڑے کی طرح تھی, مجھ پر لگی تو مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوئی تھی, میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سے بدلہ لے لوں, اور آپ نے جس طرح مجھے ضرب لگائی تھی میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ ضرب لگاؤں, چونکہ آپ نے خود مطالبہ کیا ہے کہ مجھ سے بدلہ لے لو, تو آپ مطالبہ نہ کرتے تو ہم کبھی یہ تقاضا نہ کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان کو حکم دیا کہ جاؤ وہ تسمہ کے جو میں سفر کے وقت لیا کرتا تھا وہ لاٹھی حضرت فاطمہ کے گھر پر ہے. حضرت سلمان جاتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں کہ اہل بیت تم پر سلام ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ لاٹھی طلب فرما رہے ہیں جس میں چمڑے کا تسمہ ہے, تو اما فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے ابا جان تو بیمار ہیں, وہ تو یہ لاٹھی جب لیتے ہیں جب سفر کا ارادہ ہو, تو وہ اتنی علالت میں اس کو کیوں طلب کر رہے ہیں؟ تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ آج حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جس کسی کا حق ہو وہ مجھ سے لے لے. تو عکاشہ بن محسن کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ سے ضرب لگ گئی تھی, مجھے تکلیف پہنچی تھی, تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی ضرب لگاؤں اور اپنا بدلہ لے لوں. تو حضرت فاطمہ کی چیخ نکل گئی اور پھر حضرت سلمان سے کہا کہ اے سلمان تم جاؤ اور ان سے کہو کہ میں اللہ کے رسول کی جگہ 100 درے کھانے کے لیے تیار ہوں. اے عکاشہ تو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے, تو ایک کے بدلے 100 درے مجھے لگا دے, لیکن میرے آقا کو کچھ نہ کہنا. وہ لاٹھی لے کر آ جاتے ہیں, پیچھے سے حضرات حسنین کریمین بھی آ جاتے ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا فرماتی ہیں کہ جاؤ تمہارے نانا سے عکاشہ بدلہ لینا چاہتا ہے اور وہ بیمار اور علیل ہیں, تم عکاشہ سے کہنا کہ عکاشہ ہمارے نانا کو کچھ نہیں کہو, 100 لاٹیاں ہم پر مار دو, 100 کوڑے ہمیں مار دو, لیکن ہمارے نانا کو نہ چھونا. لیکن حضرت حضور السلام فرماتے ہیں کہ بدلہ تو میرے اوپر ہے, واجب تو مجھ پر ہے, تمہارے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا. کبار صحابہ آ کر کہتے ہیں کہ عکاشہ ہم سے بدلہ لے لے, یہ تو کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول تو بیماری علالت میں ہیں, نقاہت میں, کمزوری میں مبتلا ہیں, اور آج تو اتنا جری ہو گیا ہے. صحابہ کرام قریب تھا کہ عکاشہ سے لڑ پڑتے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نہیں, میں نے بدلہ دینا ہے اور میں آخرت میں بدلہ دینے سے دنیا میں بدلہ دینا بہتر سمجھتا ہوں. اور پھر حضور علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو پیش فرمایا تو عکاشہ کہنے لگے یا رسول اللہ جب یہ ضرب مجھے لگی تھی تو میرا کپڑا میرے پیٹ سے میری پیٹھ سے ہٹا ہوا تھا. حضور علیہ السلام نے اپنی کمر مبارک سے کپڑے کو ہٹا دیا اور پھر فرمایا کہ عکاشہ بدلہ لے لے. عکاشہ نے جب مہر نبوت کو دیکھا تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت پر اپنے لب لگ دیے اور حضور علیہ السلام کی کمر مبارک پر اپنے رخسار ملنے لگا. حضور نے پوچھا عکاشہ تو بدلہ لینا چاہتا تھا؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری کیا مجال, اے میرے آقا میں آپ سے بدلہ لوں, میرا تو ارادہ یہ تھا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں, آپ ہی نے فرمایا تھا کہ جس کا جلد جس کا جسم میرے جسم سے مس ہو جائے گا لن تمسہ النار, اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی, تو میرا تو تقاضا یہ تھا کہ آپ کے جسم سے میرا جسم مس ہو جائے تاکہ اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دے. اللہ گردشے لیل و نہار گزرتے رہے اور پھر وہ وقت آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ پریشان حال دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری جو زرہ تھی وہ ٹوٹ گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تمہاری وہ زرہ اور پناہ گاہ ہم ہیں اور ہمارے کوچ کا اور ہماری رخصت کا وقت آ گیا ہے, تو کیسا جاں گداز مرحلہ ہوگا حضرت علی المرتضی اور اہل بیت نبوت کے لیے. حضرت فاطمۃ الزہرا دوڑی ہوئی آئیں اور کہنے لگی ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں قرآن کا ورق ہے, میں اس کی تلاوت کر رہی ہوں اور اچانک وہ ورق مجھ سے غائب ہو جاتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیٹی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اب تم اپنے باپ سے جدا ہونے والی ہو, تمہارے والد اب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. حضرت امام حسن امام حسین دوڑے ہوئے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں نانا جان ہم دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا ہے, ہم نے دیکھا کہ ایک تابوت آسمان پر اڑا ہے اور ہم اس کے نیچے ننگے سر جا رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹوں اب تم اپنے نانا کے جنازے کے نیچے نیچے چلو گے, اس کے پیچھے چلو گے, اب رخصت کا وقت آ گیا ہے. اور پھر وہ کڑا وقت بھی آیا کہ دروازے پر اسرائیل دستک دے رہا ہے اور اجازت طلب کر رہا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی, ابھی تو میرے ابا جان اپنے حال میں ہیں اور شدید علیل ہیں, کمزوری اور نقاہت اتنی ہے کہ اٹھ نہیں سکتے. تو کچھ دیر خاموشی ہوتی ہے, پھر وہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے, اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان اپنے حال میں ہیں, ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی. اور پھر تیسری مرتبہ جب آواز آتی ہے تو سب دہل کر رہ جاتے ہیں, اور آقا علیہ السلام نگاہوں کو کھول کر پوچھتے ہیں کہ بیٹی کیا ہوا, تو وہ کہتی ہے ابا جان ایک مسافر ہے جو بار بار اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے, میں اس کو کہتی ہوں کہ میرے ابا اپنے حال میں ہیں, تکلیف میں ہیں, بیمار ہیں, ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی, لیکن وہ بار بار اصرار کرتا ہے, بار بار اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی تم جانتی ہو یہ کون ہے, تو وہ کہتی ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو حضور فرماتی ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ تو وہ ہے کہ جو بیٹوں کو باپ سے جدا کر دیتا ہے, کہ جو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے, کہ جو ماں کو اپنی اولاد سے جدا کر دیتا ہے, یہ تو وہ ہے کہ اس کو اندر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, اگر دروازہ نہ بھی کھولا جائے تو یہ دیوار سے اندر آ جاتا ہے. آج تک اس نے اندر آنے کی کسی سے اجازت نہیں مانگی, یہ تو تمہارے اس گھرانے کا اعزاز ہے کہ یہ موت کا فرشتہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں, اتنی مشقتیں اور مصیبتیں. فرماتی ہیں سبت علیہ مصائب لو سبت علی الایام تل سرنا لیالیا, مجھ پر اتنی مصیبتیں ٹوٹی ہیں کہ اگر یہ دنوں پر ٹوٹتی تو دن راتیں بن جاتے, اتنی آزمائشیں اس گھرانے پر ٹوٹی ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ایک وقت ایسا آیا کہ اسرائیل حاضر ہو گئے, اجازت مانگی, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے پاس جانا چاہیں تو آپ کی روح کو قبض کروں, اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری روح اس وقت قبض نہ کرنا جب تک میرا رفیق جبریل نہ آ جائے. جبریل حاضر ہو جاتے ہیں, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں جبریل ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کے ہی کام میں لگا ہوا تھا, آپ کی خدمت میں مشغول تھا, دربان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کس کام میں لگے ہوئے تھے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب اسرائیل کو بھیجا تو رضوان کو ندا کر دی کہ جنت کو آراستہ کر دے, حوران خلد سے کہہ دے کہ وہ آج اپنے آپ کو سجا لیں اور قدسی آج سب وستہ ہو جائیں, اور داروغہ جہنم مالک کو کہہ دیا کہ دوزخ کی آگ کو بجا دے. آج فرشتے اور یہ عالم ملکوت آج آراستہ ہے, صفیں بندی ہوئی ہیں آپ کے استقبال کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے کوئی ایسی بات سناؤ جس سے میرا دل ٹھنڈا ہو جائے, جس سے مجھے اطمینان مل جائے. تو جبریل کہتے ہیں میں آپ کے کام میں لگا ہوا تھا, اور وہ اطمینان والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت پر رحمت فرمائے گا اور آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول کی جائے گی, اور آپ کی امت کے گناہگاروں کو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ایسے بلند کیا اللہم بالرفیق الاعلی, ہاتھ نیچے آیا, دار فانی سے رخصت ہو گئے, پردہ فرما گئے. آہ و بکا, شور و فغاں, دروازے پر صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں, اندر بھی رو رہے ہیں, باہر بھی آقا علیہ السلام کے ہجر و فراق میں آنسو بہا رہے ہیں. جس نبی کو دیکھ کر جیتے تھے, جن کی زندگی, جن کی حیات آقا علیہ السلام کا دیدار تھا, جن کی صحبت میں بیٹھ کر فرشتوں کے نزول کی خوشبوئیں سونگتے تھے, آج وہ عالم بدل رہا تھا. اور حضرت فاطمہ الزہرا رو رو کر کہہ رہی تھی افسوس آج مدینہ خالی ہو رہا ہے, افسوس آج مدینہ خالی ہو رہا ہے. اور بلال رو رو کر کہہ رہے تھے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا, کاش آج کا یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی میں اس دنیا سے چلا گیا ہوتا, کاش اس مصیبت کے آنے سے پہلے بلال زندہ نہ رہتا. صحابہ کرام پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی, اور حضرت عمر کا حال یہ تھا, مسجد نبوی کے دروازے پر ننگی تلوار لیے کھڑے تھے اور اعلان کر رہے تھے کہ خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں, رخصت ہو گئے ہیں, تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس سب کو قتل کر ڈالوں گا. صحابہ کرام کے لیے, اہل بیت کے لیے بڑی کڑی آزمائش تھی. چھ مہینے گزرے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت علی المرتضیٰ کے زانو اقدس پر سر رکھا ہوا ہے, عجیب منظر ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرما رہی ہیں, حضرت علی دکھ کر رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ تمہارے جانے کا وقت آ گیا. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ یہ تعزیت کا وقت نہیں وصیت کا وقت ہے، میری وصیتیں آپ سنیں اور اس پر عمل کریں. حضرت علی یقین دہانی کرواتے ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میری ایک وصیت تو یہ ہے کہ اگر آپ کی خدمت میں کبھی کوئی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور میرے چلے جانے کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، انہیں کوئی دکھ تکلیف نہ پہنچے، جن کو بڑے نازوں سے پالا ہے اور بڑی مشقتوں سے پروان چڑھایا ہے، ان کو کوئی ایذا نہ ہو، ان کو کوئی تکلیف دکھ پریشانی نہ ہو. اور ایک وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کو اٹھے تاکہ رات کے اندھیرے میں ہی مجھے دفن کر دیا جائے، جس طرح دنیا میں کبھی نامحرم نگاہ نے مجھے نہیں دیکھا، اسی طرح میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وصیتوں کو قبول کیا. حضرت فاطمۃ الزہرا بھی کوچ کر گئی. حضرت علی المرتضیٰ عین نماز فجر کے وقت آپ کو زخمی کیا گیا، زہر میں بجھی ہوئی تلوار آپ پر ضرب لگائی گئی اور آپ بھی دنیا سے کوچ ہو گئے. اور پھر امام حسن کو زہر دیا گیا، ایسا زہر تھا. حضرت امام حسین کو جب آپ نے بلایا کہ مجھے تکلیف ہے، امام حسین دوڑے ہوئے آئے اور پھر پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ فرما کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا، عجیب و غریب خواب تھا، اور اس خواب میں مجھے یہ بتلایا گیا کہ اب اس دنیا سے میرا رشتہ ختم ہونے والا ہے اور جنت میں نانا مصطفیٰ اور بابا علی اور اماں فاطمۃ الزہرا انتظار کر رہے ہیں، اور میں جب بیدار ہوا پریشانی میں، میں نے پانی پیا تو پانی کے پیتے ہی حلق سے لے کر ناف تک مجھے ایسے لگا کہ میرے جسم کا سارا حصہ کٹ گیا ہو. ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ خون کی قے ہونے لگی، تشت رکھ دیا گیا، کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس زہر کے اثر کی وجہ سے تشت میں گرنے لگے. ان کو شمار کیا گیا تو ایک روایت یہ ہے کہ 70 کلیجے کے ٹکڑے تھے امام حسن کے، جو اس زہر کے اثر کی وجہ سے کٹ کٹ کر ان کے حلق سے باہر نکلے، اور ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ وہ ٹکڑے شمار کیے گئے. تکلیف کی شدت ہے. اور پھر امام حسین سے فرماتے ہیں کہ حسین ذرا میرے چہرے کی طرف تو دیکھو کہ میری رنگت کیسی ہو رہی ہے. تو امام حسین کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی رنگت تو سبز مائل ہو رہی ہے، آپ تو سبز ہو رہے ہیں. تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ حدیث معراج پوری ہو گئی. امام حسین کہتے ہیں وہ حدیث معراج کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتلائیں. تو امام حسن کہتے ہیں حدیث معراج یہ ہے کہ جب ہمارے آقا ہمارے نانا معراج کی رات جنت میں تشریف لے گئے تو ایک ہی طرح کے دو محل ایک ساتھ جڑے ہوئے دیکھے، ایک کا رنگ سبز تھا ایک کا سرخ تھا. حضور علیہ السلام نے رضوان جنت سے پوچھا کہ اے رضوان یہ دو محل ایک جیسے کس کے ہیں؟ تو رضوان نے نظریں جھکا لی اور جواب نہیں دیا. اور پھر جبریل سے پوچھا تو جبریل نے کہا کہ یہ شرم کی وجہ سے جواب نہیں دے رہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شرم کس بات کی؟ جبریل نے کہا کہ یہ دو محل آپ کے دونوں نواسوں، ایک حسن کا ہے اور ایک حسین کا ہے. آقا نے پوچھا کہ حسن کا سبز کیوں ہے، حسین کا سرخ کیوں ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ حسن کا سبز اس لیے ہے کہ انہیں سبز زہر دیا جائے گا اور اس زہر کے اثر کی وجہ سے ان کی رنگت سبز ہو جائے گی، اور حسین کا سرخ اس لیے ہے کہ انہیں خون میں نہلا دیا جائے گا، اور جب وہ اس دنیا سے اٹھ رہے ہوں گے تو انہی کے خون میں ان کو نہلا کر سرخ کر دیا جائے گا. تو دونوں نواسوں کے انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک کو سبز رنگ کا محل عطا فرمایا ہے اور دوسرے کو سرخ رنگ کا محل عطا فرمایا ہے. اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں. امام عالی مقام کے لیے مدینہ پاک کی زمین تنگ کر دی جاتی ہے. یزید ولید کو خط بھیجتا ہے گورنر مدینہ کو کہ عبداللہ ابن زبیر سے تعارض نہ کرو، ان کو چھوڑ دو، اور اگر بیعت کریں تو بیعت لے لو اور حسین سے بیعت لو. تاکید کے ساتھ امام حسین کی بیعت کا لکھا ہوتا ہے. ولید قصرے امارات میں امام حسین کو بلا لیتا ہے. امام عالی مقام پہنچتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یزید نے بیعت کے لیے کہا ہے. امام عالی مقام اپنے موقف کو واضح فرما دیتے ہیں. یزید کی بیعت کے معاملے میں امام حسین رضی اللہ عنہ جس موقف پر تھے آخری وقت تک اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اس لیے کہ جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں وہ جان ہتیلی پر رکھتے ہیں، اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں، اپنے لہو کا ایک ایک خطرہ وہ بہا دیتے ہیں لیکن اپنے موقف پر جمے رہتے ہیں, کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے. اور وہ موقف کیا ہے اس کو غور سے سنیں. مورخین نے لکھا, الکامل اٹھائیے, البدایہ و نہایہ اٹھائیے. امام علی مقام نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت کس طرح کرتا ہوں کہ یزید تو لوگوں کو نہ قتل کرنے والا ہے, قاتل النفس شارب الخمر, اور وہ شراب پینے والا ہے, شراب کا رسیہ ہے, زنا کا عادی ہے, رقص و سرور کی محفلیں سجاتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا شہزادہ جن کے لیے اللہ نے تطہیر کا وعدہ کیا ہو, جن کے لیے پاکی کا وعدہ کیا ہو, وہ یزید کی بیعت کر لیں, ایک شرابی کی بیعت کر لیں, ایک قاتل کی بیعت کر لیں. یا ترک صلات احیانن البدایہ و النہایہ. امام علی مقام نے اس کی بیعت کو رد اس لیے کیا, فرما کبھی کبھی نماز کو چھوڑ دیتا ہے. تو جو کبھی کبھی نماز کو چھوڑتا تھا امام علی مقام نے اس کو قبول نہیں کیا اور اپنے موقف کو واضح کر دیا. اور پھر یہ کہتے ہوئے جب آپ مڑے تو مروان نے کہا کہ انہیں جانے نہ دینا, انہیں گرفتار کر لو, انہیں قتل کر ڈالو, اگر یہ چلے گئے تو پھر ان پر دس برس حاصل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. امام حسین نے جب مروان کی یہ بات سنی تو پھر للکار کر کہا کہ کس کی جرت ہے کہ وہ حسین کو پکڑے اور حسین کو قتل کرے. اگر ہم ایک اعلان کر دیں اور ابھی ہم اپنے غلاموں کو بلا لیں تو پھر یہاں پر خون خرابہ ہو جائے گا, تم بھی زندہ نہیں رہو گے اور تمہاری زندگیاں خراب ہو جائیں گی. اور پھر یہ کہتے ہوئے آپ قصر امارات سے باہر آ گئے, لیکن آپ سمجھ چکے تھے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مدینہ کو چھوڑنا پڑے گا, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان گلیوں سے نکلنا پڑے گا کہ جن گلیوں میں بچپن گزرا ہے, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ نانا کو الوداع کہنا پڑے گا. اس لیے کہ یزید یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں مدینے میں رہوں, اگر مدینے میں رہوں گا تو خدشہ ہے کہ خون خرابہ ہو, لشکر کشی ہو اور حرم رسول کو پائمال کیا جائے, یہاں پر لوگوں کا خون بہایا جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم پاک کی عزت اور ناموس پر کوئی بات آ جائے. تو امام علی مقام نے مجبور ہو کر فیصلہ کیا اور پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں مزار اقدس میں حاضر ہوئے, آخری سلام عرض کیا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو الوداع کہہ کر آپ نے مکہ کی طرف رخت سفر باندھ لیا. اور آپ غور فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک حاجی ایک معتمر جاتا ہے, 8 دن گزارتا ہے, 15 دن گزارتا ہے, مدینے سے جدائی کا جب وقت آتا ہے تو اس کی جان اس کے جسم سے جدا ہونے کو ہوتی ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس دربار سے میری جدائی ہو جائے, وہ چاہتا ہے زندگی اسی چوکھٹ پر میری گزر جائے. اور وہ اپنی پوری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ پاک میں گزارنے کی خواہش اپنے من میں محسوس کرتا ہے, لیکن حسین نے کس جگر سے کس دل سے مدینہ چھوڑا ہوگا ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم تو 8-15 دن کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے واپسی ناممکن کی حد تک مشکل ہو جاتی ہے. مبارکباد دیتے ہو مجھے حج اور عمرہ کی, میرا غم بھی ذرا دیکھو مدینہ چھوڑ آیا ہوں. مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا اور پھر وہ حسین مدینے کو چھوڑ رہا تھا یزیدی یلغار کی وجہ سے کہ جو پیدا مدینے میں ہوا, جس نے آنکھیں مدینے میں کھولی, جو مدینے کی گلیوں میں اپنے نانا کے کندھوں پر سواری کیا کرتا تھا, جو مدینہ پاک میں کبھی نانا سجدے میں ہوتے تو پشت مبارک پر سوار ہو جایا کرتا تھا, تو مصطفیٰ اپنے نواسے کی آمد پر اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے. اور صحابہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے, کیا حکم سجدوں کے لیے تبدیل ہو گیا ہے؟ تو سرکار فرماتے کہ نہیں, سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم نہیں آیا اور میں نے کسی وحی کی وجہ سے سجدے کو دراز نہیں کیا, بلکہ اپنے سجدے کو اس لیے لمبا کر دیا تھا کہ میرا نواسا حسین میری پشت پر سوار ہو گیا تھا. آج اس مدینے کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. اور یہ یزیدی ظلم کم نہیں ہے کہ ان کے گھر سے, ان کے مسکن سے, ان کے مولد سے ان کو نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور ان کی ماں سے ان کو دور کیا جا رہا ہے, نانا کے مزار سے ان کو دور کیا جا رہا ہے, مدینہ پاک کی پرکیف ہواؤں اور فضاؤں سے ان کو دور کیا جا رہا ہے. اور روتے ہوئے امام عالی مقام کا یہ قافلہ مدینہ المنورہ کو الوداع کہتے ہوئے وہاں سے نکلتا ہے اور پھر مکہ المکرمہ کا رخ کرتا ہے. مکہ المکرمہ میں جو صحابہ کرام ہیں وہ آپ کی آمد کو جب دیکھتے ہیں تو وجہ پوچھتے ہیں, آپ ان کو ساری رویداد بیان کر دیتے ہیں اور پھر تعقب یزید کا جاری رہتا ہے. وہ گورنر مکہ کو پیغام بھیج دیتا ہے کہ میں نے سنا حسین مکہ آ گیا ہے, تو تم حسین سے کہو کہ یا تو یزید کی بیعت کر لے اور یا پھر وہ قتل کے لیے تیار ہو جائے. امام عالی مقام اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں اور فرماتے ہیں میں اس کی بیعت کیسے کروں, میں تو آل رسول ہوں, نبی کا نواسا ہوں, میری رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون ہے, فاطمۃ الزہرا کا دودھ ہے, اور میں اس گھر سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس گھر میں 24,000 مرتبہ فرشتوں کا سردار جبریل قرآن لے کر اترتا ہے. ہم مادن رسالت ہیں, ہم گھرانے نبوت والے ہیں, اگر ہم ایک ظالم فاسق فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے تو دنیا کیا کہے گی کہ جس گھرانے کو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی, عزتیں عطا فرمائی, عروج عطا فرمایا, انہوں نے ایک ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور بے وفائی دین مصطفیٰ سے کی. امام عالی مقام نے کہا کٹ جائیں گے, جسم کو لہو لہان کروا دیں گے, اپنے بچوں کو کٹوا دیں گے, خیموں کو جلوا دیں گے, اپنے مال و متا کو لٹوا دیں گے, اپنی زندگیاں نانا کے اس دین پر قربان کر دیں گے کہ جس دین کی آبیاری کے لیے میرے نانا نے احد میں اپنا خون بہایا تھا اور مقدس خون کے قطرے احد کے میدان میں گرے تھے, دندان مبارکہ کو شہید کیا گیا تھا, مکہ میں ستایا گیا, مدینہ میں ستایا گیا, کفر اور شرک کا تعقب جاری رہا, لیکن میرے نانا بڑی جافشانی سے, جوا مردی سے, بہادری سے, دلیری سے, فدائیت سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا ابلاغ کرتے رہے, اعلان کلمۃ الحق کرتے رہے, لوگوں گواہ ہو جاؤ میں اسی نبی کا نواسا ہوں کہ جس نے کبھی اللہ تبارک و تعالی کے دین کے ابلاغ کے معاملے میں کسی باطل طاقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. دیواریں کھڑی ہوتی رہیں, راہوں کو مسدود کیا جاتا رہا, میں اسی نبی کا نواسا ہوں کہ جو دین کا ابلاغ کر کر اور اپنی بات کو مکمل کر کر اس دنیا سے گئے ہیں, دین کی حفاظت اور تحفظ کا فریضہ اٹھا کر دنیا سے گئے ہیں, تو آج محمد کے نواسے کو اگر قتل بھی کر دیا گیا اور اسے جان پر بھی کھیل کر مصطفیٰ کے دین کو بچانا پڑا تو حسین اپنی بھی جان دے دے گا, اپنے بچوں کی بھی دے دے گا, اپنے خون کا لہو کا ایک ایک قطرہ بہا دے گا, لیکن نانا مصطفیٰ کے دین سے بے وفائی نہیں کرے گا. اور پھر مجبور کر دیا گیا کہ حسین مکہ کو بھی چھوڑ دیں, تعقب جاری رہا. تو اب امام عالی مقام نے رخت سفر باندھ لیا, حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ آپ کوفہ نہ جائیں, آپ جانتے ہیں کہ کوفہ والوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بے وفائی کی, آپ نہ جائیں, اپنے ارادے کو ترک کر دیں. تو امام عالی مقام ان سے فرماتے کہ لوگوں کے یہ خطوط جو وہ اصرار کر رہے ہیں اور یہاں تک انہوں نے لکھ دیا کہ اگر آپ ہماری دعوت پر نہ آئے تو قیامت کے دن ہم یہ خطوط اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ پر حجت لائیں گے, تو ایک باوقار آدمی کس طرح ان خطوط اور ان دعوتوں کو مسترد کر سکتا ہے. امام عالی مقام نے اپنے موقف کو برملا ظاہر کیا اور پھر وہاں سے رخت سفر باندھا, راستے میں کوفہ سے آنے والے ملتے رہے. فرس دکھ شاعر بڑا مشہور تھا, اہل بیت کا محب تھا, وہ مل گیا. آپ نے پوچھا تم کوفہ سے آ رہے ہو, کہنے لگا ہاں. فرما کیا حال ہے کوفیوں کا, تو فرس دکھ نے کہا کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ وہ مال و متا کے خواہاں ہیں, وہ دنیا چاہتے ہیں, اور الکوفی لا یوفی, ان کے اندر وفا نہیں ہے, وہ آپ سے وفا نہیں کریں گے. لیکن امام عالی مقام نے پھر بھی اپنے سفر کو جاری رکھا اور فرمایا یہ بھی ایک راز ہے, یہ ایک راز ہے, اور اس راز کو آپ نے افشا کرنا بھی گوارا نہیں کیا اور اس کو بھی اپنی عقیدت اور محبت کے خلاف سمجھا. آج دنیا تانے دے رہی ہے اس غریب مسافر کو, اس مظلوم کربلا کو, اور کہہ رہی ہے کہ وہ اقتدار کے لیے نکلے تھے, انہوں نے خروج کیا تھا. امام حسین کو تخت دمشق کی ضرورت کیا تھی, شام کے تخت کی ضرورت کیا تھی, امام عالی مقام کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے نوجوانوں کی سرداری عطا فرما دی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, بے شک حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, تو جن کے ناما نے انہیں دنیا میں جنت کا تخت دے دیا ہو تو انہیں تخت دمشق کی ضرورت کیا پڑ سکتی تھی, تخت شام کی کیا ضرورت تھی. یہ راز تھا اللہ کی محبت کا, اللہ کے عشق میں فنا ہونے کا. اور فنا فی اللہ اور فنائیت کے مقام میں مینارہ نور بننے کا غرض یہ کہ امام عالی مقام اپنے موقف پر آخر وقت تک ڈٹے رہے, خون کے دریا بہائے گئے, آپ کے آبان و انصار کو شہید کر دیا گیا, آپ لاشیں اٹھا کر لاتے رہے مقتل گاہ سے, خیموں کو جلا دیا گیا, لیکن امام عالی مقام آپ جانتے تھے کہ اب میری جان باقی ہے اور یہ جب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے, جب تک مجھے خاک و خون میں نہ نہلا دیں. ان کا مطالبہ آخر تک یہی تھا کہ یزید کی بیعت کر لیں, آپ کی جان بخشی ہو جائے گی. لیکن امام حسین یہی فرماتے رہے کہ ظالم کی بیعت نہیں کروں گا, اگر میں نے اس راستے میں شہادت کا جام پی لیا یہی میری کامیابی ہوگی. اور پھر امام حسین رضی اللہ عنہ آوان و انصار کی قربانی دی, اپنے بچوں کی قربانی دی, اپنے بیٹوں کی قربانی دی, اور پھر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں نبی کے اس لاڈلے نواسے نے جو اپنے نانا کا پیارا تھا اور نانا اتنی محبت کرتے تھے, ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو اٹھایا اور پھر اٹھا کر آقا علیہ السلام نے امام حسین کی زبان اپنے منہ میں رکھی اور اس طرح چوسنے لگے کہ جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے, اتنی محبت فرماتے تھے, اتنا پیار تھا. آج اسی نبی کے لاڈلے نواسے کو ان کی یہ ظالم امت کی اشقیا خاک و خون میں نہلا رہے تھے, تیر برس رہے تھے, تلواریں چل رہی تھی, جسم زخم خوردہ ہو رہا تھا, مقدس خون بہ رہا تھا, لیکن حق کی پکار تھی, حق کی یلگار تھی, اعلان کلمت الحق تھا, اور زبان حال سے یہی کہہ رہے تھے کہ محمد کے نام پر, ان کے دین کے نام پر ایک جان کیا, اگر کروڑ جانے بھی اللہ ہمیں دے تو ہم آل محمد ساری دین مصطفیٰ پر قربان کر دیں گے. سایہ مصطفیٰ حسین, مایہ مرتضیٰ حسین, حسن کی ابتدا حسین, عشق کی انتہا حسین. سر کو کٹا کے پا لیا سایہ عرش کبریا, سجدے میں گر کے بن گیا کعبہ اولیاء حسین. جوم نظیر اس آن پر کھیل گیا ہے جان پر, غیر کے آستان پر ہرگز نہیں جھکا حسین. بحر حق در خاک و خون خلدیدہ غلطیدہ است, پس بنائے لا الہ گردیدہ است. اس وقت میں یہاں تک ہی گفتگو میں کر سکا, انشاءاللہ کل کی محفل میں بقیہ کا تذکرہ آپ سماعت کریں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کے صدقے اور طفیل ہم سب پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور یاد فرما لیجئے انشاءاللہ کل 3:30 بجے یہ محفل پھر سے سجے گی, اور جو معافی ضمیر میرا بقیہ رہ گیا ہے وقت کی تنگی کی وجہ سے انشاءاللہ کل بیان کروں گا. اللہ مجھے ہمت توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.